سنیچر 29 اگست کی سیروین کے ساتھ ماں فارس افتر کا سلام. افغانستان میں تشدد کے مختلف واقعات، 30 طالبان سمیت تقریباً 40 افراد ہلاک. کیا لڑائی میں اس اچانک اضافے میں پاکستانی جنگجو بھی کار فرما ہیں؟
پاکستانی کے طالبان پاکستان چھوڑ کر داعش میں شامل ہوئے، وہ لوگ بھی وہاں پر افغان طالبان اور افغان حکومت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے. افغانستان میں تشدد کے واقعات اور جنگ کے نتیجے میں تقریباً 30 طالبان سمیت 40 سے زیادہ افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. افغان فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی کے واقعات صوبہ غزنی میں پیش آئے ہیں. کابل سے سید انور.
افغانستان کے مرکزی صوبے غزنی کے قراباغ، گیرو، اندڑ اور دہیک ضلعوں میں گزشتہ رات افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی ہوئی ہے. صوبے غزنی میں مقامی حکام کا کہنا ہے کہ صرف قراباغ ضلع میں کم از کم 15 طالبان ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. صوبے غزنی کے سینئر پولیس افسر اسداللہ انصافی نے بی بی سی کو بتایا کہ ضلع قراباغ کے علاوہ ضلع گیرو میں بھی 16 طالبان مارے گئے ہیں.
دوسری طرف پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان کے علاقے وادی شوال میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 14 شدت پسند مارے گئے ہیں. تفصیل بتائیں گی حمیرہ کمل.
آئی ایس پی آر کی جانب سے آج جاری ہونے والے مختصر بیان میں بتایا گیا ہے کہ شوال میں فضائی حملوں میں 14 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. شمالی وزیرستان میں موجود شوال کا علاقہ گھنے جنگلات پر مشتمل ہے، جس کی سرحد افغانستان کی سرحد سے ملی ہوئی ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ شوال میں سیکیورٹی فورسز کو شدت پسندوں کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا ہو سکتا ہے. گزشتہ جمعرات کو فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوہ نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شوال میں زمینی کاروائی شروع ہونے کے بارے میں لکھا تھا.
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع کیچ میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے، جبکہ بلوچ ریپبلکن پارٹی نے کہا ہے کہ 27 اگست کو کچھی کے علاقے بالا ناڑی سے برامد ہونے والی لاشیں لاپتہ افراد کی تھیں. کوئٹہ سے محمد قاسم.
فائرنگ سے ہلاکت کا واقعہ ضلع کیچ کے علاقے بلیدا میں پیش آیا، جہاں لیویز فورس کے ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے فائرنگ کی، جس میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا. جبکہ بلوچ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ 27 اگست کو بالا ناڑی کے علاقے سے برامد ہونے والی لاشوں میں سے دو کی شناخت ہوئی ہے. بیان کے مطابق ان میں سے ایک پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے رکن غلام احمد بگٹی کی تھی.
امریکہ کی قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس اپنے وفد کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر کل اسلام آباد پہنچیں گی. وزیراعظم ہاؤس کے ایک ترجمان نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سوزن رائس کے دورے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ کل ہی وزیراعظم نواز شریف سے ان کی ایک اہم ملاقات بھی متوقع ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ 4 اکتوبر تک چاروں صوبوں کے الیکشن کمیشن کے اراکین مستعفی ہو جائیں، بصورت دیگر ایک بار پھر اسلام آباد میں پارٹی کارکنوں کی جانب سے الیکشن کمیشن کے سامنے جمع ہو کر دھرنا دیا جائے گا. لاہور میں پارٹی کارکنوں سے خطاب میں عمران خان نے مزید کہا،
سب تیاری کر لو تحریک انصاف والوں، سارے پاکستان میں جدھر جدھر سن رہے ہو میری بات تیاری کر لو، 4 اکتوبر کو آپ سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے الیکشن کمیشن کے سامنے. یہی پنجاب کا الیکشن کمشنر جس نے دھاندلی کروائی تھی، اگر انہوں نے الیکشن کروایا اس لیے تیاری کر لو، اب 4 اکتوبر کو پاکستان کی نوجوان، ہماری خواتین سب اسلام آباد پہنچیں گے.
مصر میں ایک عدالت نے الجزیرہ نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والے 3 صحافیوں کے مقدمے کی دوبارہ سنوائی کے بعد تینوں کے لیے 3 سال قید کی سزا سنائی ہے، جس کے بعد اس فیصلے پر سخت عالمی رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے. محمد فاہمی، پیٹر گریسٹے اور باہر محمد مصر کے بارے میں غلط خبریں پھیلانے اور اخوان المسلمین کی مدد کرنے کے ایک بار پھر مرتکب پائے گئے ہیں. محمد فاہمی اور باہر محمد آج عدالت کا فیصلہ سننے کے لیے خود موجود تھے، تاہم پیٹر گریسٹے پر ان کی غیر موجودگی میں مقدمہ چلایا گیا ہے. مسٹر گریسٹے نے کہا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے. ترکی نے کہا ہے کہ اس نے دولت اسلامیہ کے خلاف اپنی جانب سے پہلا فضائی حملہ کر دیا ہے. دولت اسلامیہ شام میں سرگرم ہے. معصومہ ملک.
انکارا سے جمعے کے روز جاری ہونے والے سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ترکی کے جیٹ طیاروں نے شام میں دولت اسلامیہ کو نشانہ بنایا ہے، کیونکہ یہ گروہ ترکی کے لیے خطرہ بن رہا ہے. ترکی دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی کرنے والے امریکی اتحاد کا حصہ ہے. گزشتہ مہینے ترکی نے اس لڑائی میں زیادہ مؤثر کردار ادا کرنے اور امریکی جنگی طیاروں کے لیے شام کی سرحد کے قریب واقع ترک ہوائی اڈے کھولنے کی اجازت دی تھی.
یورپین وزرائے داخلہ آج پیرس میں ملاقات کر رہے ہیں. بات چیت کا مقصد گزشتہ ہفتے فرانس میں ٹرین پر مسلح حملے کے بعد ریلویز کی سیکیورٹی کو بہتر بنانا ہے. فرانس چاہتا ہے کہ سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے جائیں. فرانس سیکیورٹی اہلکاروں میں اضافہ اور مشتبہ شدت پسندوں کے بارے میں معلومات کا مزید تبادلہ بھی چاہتا ہے. تھائی لینڈ سے اطلاعات ہیں کہ پولیس نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا ہے جس کا تعلق دو ہفتے قبل بینکاک میں ہونے والے بم دھماکے سے ہے. حکام نے ایک اپارٹمنٹ پر چھاپا مار کر 28 سالہ شخص کو گرفتار کیا ہے جس کی شناخت نہیں بتائی گئی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر یہ خبر ہے کہ امریکی قومی سلامتی کے مشیر کل پاکستان کا دورہ کریں گے. تفصیلات کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہیں. ہم پہلے ذکر کریں گے افغانستان کا. ہماری خبروں میں آپ سنتے رہے ہیں کہ یہاں تشدد کی لہر میں اضافہ ہوا تھا اور وہ سلسلہ مسلسل جاری ہے. آج مختلف واقعات میں 30 طالبان سمیت تقریباً 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. افغان فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی کے واقعات غزنی صوبے میں ہوئے. صوبہ غزنی کے متعدد ضلعوں میں طالبان بہت سرگرم ہیں. پاکستان اور افغانستان کے مابین امن بات چیت کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا کیا یہ امید اب بالکل ختم سمجھی جائیں؟ اس پر بات کریں گے تجزیہ کار سے ایک پروگرام میں آگے چل کر. لیکن پہلے آپ کو کابل لیے چلتے ہیں جہاں کابل افغانستان کے ایک اور جنوبی صوبے اردوگان میں طالبان کے حملے میں صوبائی علماء کونسل بھی ہلاک ہو گئے. ان سب کی تفصیلات کے ساتھ کابل سے سید انور.
افغانستان کے مرکزی صوبے غزنی کے قراباغ، گیرو، اندڑ اور دہیا کے ضلعوں میں گزشتہ رات افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی ہوئی ہے. صوبے غزنی میں مقامی حکام کا کہنا ہے کہ صرف قراباغ ضلع میں کم از کم 15 طالبان ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. صوبے غزنی کے سینئر پولیس افسر اسد اللہ انصافی نے بی بی سی کو بتایا کہ ضلع قرباغ کے علاوہ ضلع گیرو میں بھی 16 طالبان مارے گئے ہیں. تاہم یہاں افغان فورسز کو بھی جانی نقصان اٹھانی پڑی ہے.
دشمن البته ماین پشت کده بود که می آوردن در زیر پوسته جا با جای کنن نارسیده با پوسته ماین بالای دشمن.
دشمن بارودی سرنگ کو کندوں میں اٹھا کر سیکیورٹی پوسٹ کے باہر جا بجا کرنے کے لیے آئے تھے. تاہم سیکیورٹی پوسٹ تک پہنچنے سے پہلے بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا ہے. اس حادثے میں کئی طالب ہلاک ہوئے ہیں اور دھماکے کے فوراً بعد طالبان نے سیکیورٹی پوسٹ پر حملہ کیا اور لڑائی شروع ہوئی جس کے نتیجے میں 16 طالبان مارے گئے ہیں اور ہمارے فورسز میں سے بھی 6 افراد زخمی ہوئے ہیں اور 5 دیگر شہید ہوئے ہیں. دوسری جانب صوبہ غزنی کے ضلع اندڑ میں طالبان کے ایک حملے میں افغان حکومت کے ایک حامی مقامی کمانڈر اپنے 5 دیگر مسلح افراد کے ساتھ مارے گئے ہیں. طالبان نے صوبہ غزنی میں کئی مقامات پر افغان سیکیورٹی فورسز اور ایک مقامی حکومت کے حامی کمانڈر کو مارنے کی خبریں دی ہیں. دوسری جانب جنوبی صوبے اروزگان میں طالبان کے ایک حملے میں صوبائی علماء کونسل کے سربراہ مولوی لال محمد مارے گئے ہیں. اروزگان صوبے میں مقامی حکام نے بتایا ہے کہ طالبان نے اس صوبے کے سیکیورٹی چیف کے قافلے پر حملہ کیے تھے جس کے نتیجے میں صوبائی علماء کونسل کے سربراہ مارے گئے ہیں. تاہم سیکیورٹی چیف کو نقصان نہیں پہنچا ہے. اسی صوبے میں حکام کا کہنا ہے کہ ایک سڑک کنارے بارودی سرنگ دھماکے میں 3 پولیس اہلکار مارے گئے ہیں اور 8 دیگر زخمی ہوئے ہیں. گزشتہ ہفتوں میں افغانستان کے کئی علاقوں میں طالبان کے حملوں میں تیزی آئی ہے اور طالبان نے حال ہی میں جنوبی صوبے ہلمند کے اہم ضلع موسیٰ قلعہ پر قبضہ کر لیا ہے. افغان حکومت کا کہنا ہے کہ ضلع موسیٰ قلعہ میں طالبان کے ایک جلسے پر بمباری کے نتیجے میں 100 سے زیادہ طالبان مارے گئے ہیں. سعید انور، بی بی سی کابل.
افغانستان میں اس قدر جنگ و جدال اور قتل و غارت گری کے تناظر میں ایک سوال اٹھتا ہے، پہلے تو یہ کہ کیا لڑائی میں اس اچانک اضافے میں پاکستانی جنگجو بھی کار فرما ہیں؟ کیا طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کا جو سلسلہ پاکستان کے توسط سے شروع ہوا تھا اس کی امیدیں بالکل دم توڑ چکی ہیں؟ اس پر ہم نے بات کی افغان امور کے ماہر اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی سے.
فی الحال تو امیدیں بہت کم ہیں، لیکن آگے جا کر امید پیدا ہو سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو طالبان کے اپنے اختلافات ہیں، ابھی تک جو ان کا جھگڑا ہے امارت کے اوپر وہ حل نہیں ہوا. ایک بڑا مضبوط گروپ ہے جو کہ اختر محمد منصور کو نیا امیر نہیں مان رہا، تو اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی. یا تو جب تک طالبان کے اختلافات دور نہیں ہوں گے یا وہ دو حصوں میں تقسیم نہیں ہو جائیں گے، میرے خیال میں کوئی بات چیت شروع ہونے کے امکانات نہیں ہیں. اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بھی اچھے نہیں رہے، اور جو بہتری آئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اسلام آباد اور کابل کے تعلقات بہتر ہوں تاکہ پاکستان پھر سے کوشش کرے اور طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے کر آئے.
ملا اختر کی جگہ کوئی اور متفقہ امیدوار ہے جس پر زیادہ دھڑے متفق ہو سکیں اور پاکستان بھی؟
نہیں، میرے خیال میں تو یہ منصور ہی سب سے مضبوط امیدوار تھے، اور ایک بڑے دھڑے نے ان کو اپنا امیر مان لیا ہے، ان کی بیعت بھی ہو گئی ہے. افغانستان میں جو اہم فوجی کمانڈر ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، شورا کے ارکان ان کے ساتھ ہیں، تو ان کی حیثیت کافی مضبوط ہے. لیکن جو مخالفت کر رہے ہیں انہوں نے ابھی تک اپنے امیدوار کا اعلان نہیں کیا. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید جو ملا محمد عمر کے بڑے بیٹے ہیں ملا محمد یعقوب، جن کی عمر تقریباً 23 سال ہے، وہ امیدوار ہوں گے، لیکن بعد میں اطلاع آئی کہ شاید وہ امیدوار نہیں بننا چاہتے. ابھی کچھ اور نام سامنے آ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں رسمی طور پر ابھی تک مخالف گروہ نے اپنے کسی امیدوار کا اعلان نہیں کیا ہے.
تو رحیم اللہ، جب دونوں فریق یعنی طالبان جنگجو اور افغان حکومت یہ جانتی ہے کہ بات چیت ہی کرنی پڑے گی، تو پھر اس قدر جنگ و جدال اور اتنی قتل و غارت گری کیوں؟ آخر اس کا کیا مطلب ہے؟
دیکھیں، میرے خیال میں یہ جو جنگ ہو رہی ہے جس میں اضافہ بھی ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں ہے، یعنی بات چیت کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے. اور اب بھی شاید طالبان سمجھتے ہیں کہ ان کو فوجی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. اب بھی شاید افغان حکومت سمجھتی ہے کہ وہ طالبان کو شکست دے دے گی. تو اس طرح کی ان کی سوچ ہے. جو مذاکرات ہوئے، ایک ہی دور ہوا، ایک ہی دن ہوا، 7 جولائی کو مری میں، اس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی، وہ تو بڑی ابتدائی بات چیت تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال تو نظر یہ آ رہا ہے کہ خون خرابہ ہی ہوگا. جنگ و جدل میں اضافہ ہوا ہے، طالبان کے حملوں میں اچانک تیزی آئی ہے، انہوں نے کئی اضلاع کے اوپر قبضہ کر لیا، پھر فوج نے جوابی کاروائی کی. تو میرے خیال میں ان حالات میں تو بات چیت ہونا ممکن نہیں ہے.
تو اس میں اب داعش کا بھی ایک عنصر شامل ہو گیا. رحیم اللہ، شاید آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد سے منسوب ایک بیان ذرائع ابلاغ میں شائع ہوا ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ دولت اسلامیہ یا داعش محض ایک صوبے ننگرہار کے 2 اضلاع تک محدود ہے، اور وہاں بھی ان کی حمایت میں زیادہ تر غیر ملکی جنگجو لڑ رہے ہیں. تو کیا طالبان کو اپنے اندرونی اختلافات کے ساتھ ساتھ دولت اسلامیہ یا داعش کے ایسے خطرے کا بھی سامنا ہے جو آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے؟
طالبان کو تو خطرہ تھا، ان کو تشویش تھی، اس لیے اس وقت جو ان کے قائم مقام امیر تھے ملا اختر محمد منصور، انہوں نے ایک کھلا خط لکھا داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کو، اور ان سے کہا کہ وہ افغانستان میں مداخلت نہ کریں، وہاں پہ طالبان پہلے سے جہاد کر رہے ہیں. اس طرح کی باتیں کی تھی. یہ اس سے ظاہر ہوا کہ طالبان کو واقعی فکر تھی کہ داعش شاید ان کے مقابلے میں افغانستان کے مختلف حصوں میں نمودار ہو. لیکن واقعی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ داعش کا جو وجود ہے وہ ننگرہار تک محدود ہے. اگر کہیں اور بھی ان کے لوگ تھے، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ کونڑ میں تھے، لوگر میں تھے، وہ سارے بھی ننگرہار میں اکٹھے ہو گئے ہیں. پاکستانی طالبان جو کہ تحریک طالبان پاکستان چھوڑ کر داعش میں شامل ہوئے، حافظ سعید خان اورکزئی کی سربراہی میں وہ لوگ بھی تقریباً سارے ننگرہار میں چلے گئے ہیں اور وہاں پر افغان طالبان اور افغان حکومت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں تو فی الحال داعش افغانستان میں کافی کمزور ہے, لیکن اگر طالبان کے اختلافات دور نہیں ہوئے تو ممکن ہے کہ کچھ طالبان جو ناراض ہیں وہ داعش میں شامل ہو جائیں, لیکن فی الحال مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا.
مطلب طالبان کی جو اندرونی اختلافات ہیں اس سے اگر کسی کو فائدہ ہوگا تو وہ داعش ہے.
ہاں یقیناً داعش کو بھی فائدہ ہوگا, افغان حکومت کو بھی فائدہ ہوگا, کیونکہ جو ان کا ایک مضبوط دشمن ہے طالبان وہ کمزور ہو جائیں گے.
لڑائی سے طالبان کمزور پڑ سکتے ہیں اور لڑائی کا فائدہ یا تو داعش کو ہوگا اور یا افغان حکومت کو. یہ کہہ رہے تھے افغان امور کے ماہر اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی. اور افغانستان کی سرحد سے ملحق پاکستان کے قبائلی علاقے میں پاکستانی فوج کا آپریشن شدت پسندوں کے خلاف مسلسل جاری ہے. آج ملنے والی اطلاعات کے مطابق شمالی وزیرستان ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کے فضائی حملوں میں 14 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں. شوال میں جاری آپریشن میں چند ہفتوں کے دوران 200 سے زیادہ افراد کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے. قبائلی رہنماؤں کی اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد میں عام لوگ بھی شامل ہیں. پشاور سے عزیز اللہ خان.
فوج کے تعلقات عامہ کے محکمے کے مطابق آج شوال کے مختلف علاقوں میں فضائی حملے کیے گئے جن میں شدت پسندوں کا جانی نقصان ہوا. آئی ایس پی آر کے مطابق ان حملوں میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. ان حملوں کے بارے میں ذرائع ابلاغ کو صرف یہی اطلاعات فراہم کی گئی ہیں, جبکہ ان علاقوں میں رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے آزاد ذرائع سے معلومات حاصل نہیں ہو سکیں. صوبہ پنجاب کے شہر اٹک میں کوئی 2 ہفتے پہلے وزیر داخلہ پر خودکش حملے کے بعد شمالی وزیرستان ایجنسی میں جاری آپریشن میں تیزی لائی گئی اور اس کے بعد وزیرستان کے اہم علاقے شوال میں زمینی کارروائی شروع کی گئی. ان 2 ہفتوں میں آئی ایس پی آر کے مطابق 200 سے زیادہ شدت پسند مارے جا چکے ہیں جن میں خودکش بمبار شامل تھے, اور ان شدت پسندوں کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں. شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے قبائلی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ فوجی آپریشن میں شدت آئی ہے اور اب شوال سے فضائی حملوں کے علاوہ زمینی کاروائیوں کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں. ملک نثار علی خان نے بی بی سی کو بتایا کہ شوال سے فوجی کاروائیوں کی اطلاعات تو موصول ہو رہی ہیں, لیکن وہاں رابطہ نہیں ہے اور جو لوگ وہاں سے آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کاروائیوں میں بے گناہ لوگ بھی ہلاک ہوئے ہیں.
وہ لوگ آپریشن شروع کر جب جون 2014 میں آپریشن شروع ہوا تھا اس وقت یہ لوگ شوال سے نہیں نکلے تھے اور حکومت نے بھی ان سے نہیں کہا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائے, لہٰذا شوال میں لوگ پھنس گئے ہیں, وہ نکلنا چاہتے ہیں مگر ان کو راستہ نہیں دیا جاتا ہے.
شمالی وزیرستان میں شوال کے قریب واقع علاقے دتخیل سے تعلق رکھنے والے قبائلی رہنما ملک غلام خان نے بی بی سی کو بتایا کہ ان علاقوں کے لوگ انتہائی غریب ہیں اور ان کے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ ادھر بنو یا دیگر علاقوں کی طرف آ سکیں, اس لیے اگر انہیں موقع ملے گا تو وہ افغانستان کی جانب نقل مکانی کر سکیں گے.
وہاں پہ جو یہ لوگ ان کے خلاف جو آپریشن کر رہے ہیں وہ موجود ہے یا نہیں ان کا کوئی علم نہیں ہم کو, لیکن جو لوکل لوگ ہیں وہاں میں کوئی لوکل لوگ جو ہے نا یہ اس میں عورت بھی مر چکے ہیں, معصوم بچے بھی مر چکے ہیں, لیکن ابھی وہ اس نے علاقہ پورا علاقہ خالی کیا ہے.
شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن ضرب عزم گزشتہ سال جون میں شروع کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے. اس سال مارچ میں ان متاثرین کی واپسی کا سلسلہ شروع کیا گیا, لیکن مقامی رہنماؤں کے مطابق یہ واپسی انتہائی سست روی سے جاری ہے اور اگر یہی سلسلہ رہا تو واپسی 10 سالوں میں بھی مشکل ہوگی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
تشدد کا سلسلہ بلوچستان میں بھی جاری ہے. یہاں ضلع کچھی کے علاقے بالاناڑی میں 27 اگست کو ہلاک ہونے والے 3 افراد میں سے 2 کی شناخت ہو چکی ہے. قوم پرست جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کا کہنا ہے کہ ان میں سے 1 لاش پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے رکن غلام محمد بگٹی کی تھی جنہیں 8 روز قبل جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچ ریپبلکن پارٹی کے بیان میں جن 3 افراد کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے ان کی لاشیں 27 اگست کو ضلع کچھی کے علاقے بالاناڑی سے برامد کی گئی تھیں. بی آر پی کے مرکزی ترجمان کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے 2 افراد کی لاشوں کی شناخت ہوئی ہے. بیان کے مطابق ان میں سے 1 لاش پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے رکن غلام محمد بگٹی اور دوسری لاش کودل نامی شخص کی تھی.
بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ غلام محمد بگٹی کو حکومتی اداروں نے 19 اگست کو ان کے آبائی علاقے نصیر آباد سے جبری طور پر لاپتہ کیا تھا۔ بی آر پی کے ترجمان کے مطابق بلوچستان میں سیاسی کارکنوں کے خلاف ریاستی جبر میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ان الزامات کے برعکس 27 اگست کو کچی انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ تینوں افراد ایک دستی بم کے پٹنے سے ہلاک ہوئے تھے۔ اہلکار کے مطابق تینوں افراد بالاناڑی کے علاقے میں ریلوے ٹریک کو اڑانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ اس سے قبل ان میں سے کسی کے ساتھ موجود دستی بم پٹنے سے تینوں ہلاک ہوئے۔ دوسری جانب کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے شور کے علاقے میں سیکورٹی فورسز پر حملوں اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
علیحدگی پسند بلوچ قوم پرست رہنما نواب زادہ برامدخ بگٹی کی مذاکرات کے لیے آمادگی۔ بلوچستان میں جہاں عام آدمیوں میں زیر بحث ہے، تو وہیں سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کے لیے بھی یہ اہم موضوع ہے۔ اگرچہ حکومت کی جانب سے اس کا خیر مقدم کیا گیا، مگر عسکریت پسند تنظیم کالعدم بلوچ لبریشن فرنٹ نے نواب زادہ برامدخت بگٹی کے موقف کو مایوس کن قرار دیا ہے۔ اس سب کی تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے ایک بار پھر محمد کاظم۔
نواب زادہ برامدخت بگٹی کی مذاکرات کے لیے آمادگی اس وقت بلوچستان کی سیاسی حلقوں اور عام عوام میں اہم موضوع کے طور پر زیر بحث ہے۔ جو علاقے بلوچ قوم پرستی کے گڑھ کے طور پر جانے جاتے ہیں، وہاں سے عام آدمی کا رد عمل تاحال معلوم نہیں کیا جا سکا، تاہم کوئٹہ شہر کی گلی کوچوں میں عام لوگوں کا اس بارے میں کہنا ہے۔
لاشیں بھی بہت ہم لوگوں نے اٹھائے، آخر اچھا اس نے سوچ کے ہماری قوم کے لیے، اس ملک کے لیے اور اس وطن کے لیے اچھا سوچا، ہم اس کو خوشحال کہیں گے۔
امن بہت اچھا رہے، اس نے اچھا بیان دیا ہے، انشاءاللہ پاکستان اور سب بلوچستان امن میں رہے گا۔
یہ بالکل اچھا پڑے گا، انشاءاللہ بلوچستان میں امن آئے گا، برانداغ نے بہت اچھا کیا ہے۔
نواب بگٹی کے خاندان سے ان کے بیٹے نواب زادہ جمیل اکبر بگٹی نے بھی اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ برامدخت بگٹی نے مذاکرات کی بات کی ہے، ان کے والد نواب بگٹی نے بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ مذاکرات کن سے ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ برامدخت اتنے سادہ نہیں کہ کسی جال میں پھنس جائیں۔
مذاکرات کرے گا کون؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے، اگر چودھری شجاعت اور مشاہد جیسے لوگوں کو بیچ میں ڈالا جائے گا کہ جا کے مذاکرات کریں، تو وہ میرا خیال ہے برامدخ بھی اتنا سادہ نہیں ہے کہ وہ اس ٹریپ میں آ جائے گا جس طرح میرے والد کو انہوں نے چودھری شجاعت کو ڈال کے ایک ٹریپ میں ڈال دیا تھا کہ وہ اس کے اوپر ان کو اعتماد تھا۔
جمیل بگٹی نے کہا کہ بلوچ عوام کیا چاہتے ہیں، ان کی رائے جاننے کے لیے ریفرنڈم ہونا چاہیے۔
اس میں تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بلوچ قوم سے اگر آپ نے معلوم کرنا ہے کہ وہ پاکستان میں رہنا چاہتی ہے یا آزاد ہونا چاہتی ہے، اس کے لیے پہلے بھی میں نے کہا تھا، بہت سال پہلے بھی، کہ پہلے آپ بلوچستان صوبے کو ری ڈی مارکیٹ کریں، نئی حد بندی کریں، اور اس کے بعد وہاں پر آپ ریفرنڈم کرائیں، بلوچ قوم سے پوچھیں، پھر آپ کو صحیح، اور وہ بھی اقوام متحدہ کے زیر نگرانی ہونا چاہیے۔
بزرگ بلوچ قوم پرست رہنما ڈاکٹر عبداللہی بلوچ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے جو ماحول ہونا چاہیے وہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کے دور میں پہلے کے مقابلے میں مظالم میں اضافہ ہوا ہے۔
یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مذاکرات کی جلد، مذاکرات اگر بندوق سے کرو گے، گولی سے کرو گے، ریاستی طاقت سے کرو گے، یہ مذاکرات تو نہیں۔
برامدخت بگٹی کے بیان پر عسکریت پسند تنظیموں کی جانب سے اب تک کالعدم بلوچستان لبریشن فرنٹ کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ تنظیم کی جانب سے مقامی میڈیا کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ شرائط کے بغیر برامدخت بگٹی کی مذاکرات کے لیے آمادگی مایوس کن ہے۔ تنظیم کے ترجمان نے کہا کہ برامدخت بگٹی اور دیگر علیحدگی پسندوں کو چاہیے کہ وہ ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کریں جس سے بلوچ قومی تحریک کو نقصان پہنچے۔ بی ایل ایف کے اس بیان پر بلوچ ریپبلکن پارٹی نے کہا ہے کہ بی ایل ایف ایک قومی نہیں بلکہ محدود گروہی تنظیم ہے، اور وہ قومی مفاد کی بجائے گروہی مفادات کو ترجیح دیتی ہے۔ بیان میں بی ایل ایف کے رد عمل کو بیجا تنقید قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ جذباتی اور کم سیاسی ذہنیت پر مبنی گفتگو کے سوا کچھ نہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت سب سے زیادہ جو خبر پڑھی جا رہی ہے وہ ہے سعودی خواتین کو ووٹ کے پہلے ہی موقع سے محروم کرنے کی ایک مہم۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا خبروں میں کہ سعودی خواتین کو ووٹ دینے کا حق ملا ہے۔ اس بارے میں ایک فیچر یہاں پر شائع ہوا ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے شائع ہوا ہے، جس کا عنوان یہ ہے کہ ذرا پھر سے کہنا۔ سعودی خواتین کو ووٹ کے پہلے ہی موقع سے محروم کرنے کی مہم شروع ہو گئی ہے، حالانکہ ووٹ ابھی انہوں نے دیا تک نہیں۔ اس کے علاوہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اور بھی کئی خبریں ہیں۔ ایتھلیٹکس کے عالمی مقابلوں میں فارہ کا ایک اور کارنامہ کیا ہے، تفصیل آپ یہاں آ کر کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیچر اور تجزیوں میں بھی کئی دلچسپ فیچر ہیں، مثلا یہ بھی ہے کہ عرب ڈیفنس فورس اصل میں آخر کرے گی کیا۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نام نگار، قریا قریا، گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہمارے نام نگار،
کہ آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سواناز۔
برطانوی ایتھلیٹ مو فارا نے بیجنگ میں ہونے والے عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں 5000 میٹر کی ریس بھی جیت لی۔
مو فارا وینز دی لانگ ڈسٹنس ڈبل فار دی سیکنڈ ٹائم ان ا رو ایز ون آف دی آل۔
مو فارا کی یہ کامیابی اس اعتبار سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ انہوں نے گزشتہ دنوں 10000 میٹر کی ریس میں بھی طلائی تمغہ جیتا تھا۔ اس طرح انہوں نے 3 مختلف بین الاقوامی مقابلوں میں ڈبلز مکمل کیا ہے۔ بھارت اور سری لنکا کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے کولمبو میں ہونے والے تیسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر بھارت نے پہلی اننگز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 292 رنز بنائے ہیں۔ بھارتی اننگز کی خاص بات چتیشور پجارا کی سینچری رہی، انہوں نے 135 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے۔ سری لنکن فاسٹ بالر دھمیکا پرساد نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ انگلینڈ کی مردوں کی ٹیم نے تو ایشز سیریز جیت لی، لیکن خواتین کی ٹیم ایشز جیتنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔
آسٹریلیا ریگین دی ایشز ود ا فیبولس کیچ اینڈ ہو ایلس شڈ ٹیک اٹ بٹ دی سٹار۔
آسٹریلیا نے دوسرے T20 میں انگلینڈ کو 20 رنز سے ہرا کر ایشز دوبارہ حاصل کر لی ہے۔ ادھر لندن میں ہونے والے یورو ہاکی چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں انگلینڈ کی خواتین ٹیم نے اسپین کو 2-1 سے ہرا دیا۔ کل ہونے والا فائنل نیدرلینڈز اور انگلینڈ کی ہاکی ٹیمز کے درمیان ہے۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے اگلے سال ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے امیدواروں کی لسٹ میں ایک اور نام کا اضافہ ہو گیا ہے۔ موجودہ سیکرٹری جنرل جروم واک نے انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ گولف کی نئی عالمی رینکنگ میں روری میکلروائے ایک بار پھر عالمی نمبر 1 بن گئے ہیں۔ جارڈن سپیتھ رینکنگ میں سر فہرست پوزیشن صرف 2 ہی ہفتے برقرار رکھ سکے۔ برطانوی ٹینس پلیئر یوہانا کونٹا نے یو ایس اوپن کوالیفائنگ راؤنڈ کے آخری مرحلے میں جیت کے ساتھ 13ویں فتح اپنے نام کی، اور یو ایس اوپن کے مین ڈراز میں اپنے ہم وطن اینڈی مرے، آلیاش بدینے، جیمز واٹ اور ہیدر واٹسن کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی سبا ناز، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام نہیں بلکہ انگلش ڈاٹ کام پر ایک خبر ابھی شائع ہوئی کہ آسٹریا میں کچھ وہ جو تارکین تھے ان میں سے ایک اور لاری ملی ہے جس میں 3 بچے بہت ہی نازک حالت میں ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں غالباً 26 کے قریب اور تارکین ہیں۔ لیکن پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
افغانستان میں تشدد کے واقعات اور جنگ کے نتیجے میں تقریباً 30 طالبان سمیت 40 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان کے علاقے وادی شوال میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملوں میں 14 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستان کی بلوچ ریپبلکن پارٹی نے کہا ہے کہ 27 اگست کو کچھی کے علاقے سے برامد ہونے والی لاشوں کی شناخت ہوئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لاپتہ افراد تھے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس پاکستان کے دورے پر کل اسلام آباد پہنچیں گی، جہاں وزیر اعظم نواز شریف سے ان کی ملاقات متوقع ہے. مصر میں ایک عدالت نے الجزیرہ کے تین صحافیوں کو اخوان المسلمین کی مدد کے الزام میں 3-3 سال قید کی سزا سنائی ہے. ترکی نے کہا ہے کہ اس نے دولت اسلامیہ کے خلاف اپنی جانب سے پہلا فضائی حملہ کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
بہت شکریہ نخبت ملک. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ بی بی سی انگلش پہ خبر شائع ہوئی ہے کہ تارکین سے بھرا ہوا ایک اور ٹرک ملا ہے جن میں سے 3 بچوں کی حالت بہت ہی نازک ہے. اس سے پہلے جو ہمیں اطلاعات ملی تھی اس میں آسٹریلیا میں ایک ٹرک سے 71 تارکین وطن کی لاشیں ملنے کے بعد ٹرک کے مالک سمیت 4 افراد کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے. ان افراد کا تعلق بیلجیم اور افغانستان سے ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ سنیے عظیم رفیع سے.
آسٹریا میں پولیس کی جانب سے 4 افراد کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے. ان افراد کو ایک لاوارس ٹرک سے 71 تارکین وطن کی لاشیں ملنے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا. عدالت میں پیش کیے جانے والے افراد میں ٹرک کے مالک کے ساتھ 2 ڈرائیورز بھی شامل ہیں. جمعرات کو ویانا جانے والی مرکزی سڑک کے کنارے ایک لاوارس ٹرک پایا گیا تھا. ٹرک میں 71 افراد مردہ حالت میں ملے تھے جن میں 59 مرد، 8 خواتین اور 4 بچے شامل تھے. خیال کیا جا رہا ہے کہ مرنے والوں کا تعلق شام سے تھا اور وہ نقل مکانی کر کے یورپ میں داخل ہونا چاہ رہے تھے. آسٹریا کے وزیر خارجہ سیباسٹین کورٹس نے اس صورتحال پر بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے یورپی یونین کے رہنماؤں کی جانب سے تارکین وطن کے بحران پر ایک فوری اجلاس منعقد کرنے پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا
آسٹریا میں ہمارے نقطۂ نظر کے مطابق پناہ گزینوں کے بحران کو حل کرنے کے لیے مزید کارروائیوں کی ضرورت ہے، کیونکہ فی الوقت یہ یورپی یونین کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. یورپی یونین سے تعلق رکھنے والی تمام ریاستوں کو مل کر پناہ گزینوں کا یہ بوجھ برداشت کرنا ہوگا.
انہوں نے مزید کہا
ہمیں یورپی یونین سے تعلق رکھنے والی ریاستوں کے لیے مہاجر کوٹا طے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ صرف چند ممالک پر ان مہاجرین کا بوجھ نہ پڑے.
یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حالیہ چند دنوں میں یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران سینکڑوں افراد کی ہلاکت ہوئی ہے. امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان مارٹن وائس نے بھی اس صورتحال پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. بی بی سی کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا
یہ بہت بڑا دھچکا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ بحیرہ روم میں روزانہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم نے پھر بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اب اگر اچانک ایک ٹرک آپ کے دروازے کے سامنے پارک ہوتا ہے جس میں 71 افراد کی لاشیں موجود ہیں تو یہ بہت بھیانک ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بارے میں فوری طور پر کچھ کرنا ہوگا. ہم اس سلسلے میں تاخیر کے متحمل نہیں ہو سکتے. یہی وقت ہے.
جمعرات کو بھی لیبیا کے ساحلی شہر زوارا کے قریب بحیرہ روم میں تارکین وطن کی 2 کشتیاں الٹنے سے 200 کے قریب افراد ڈوب گئے تھے، جن میں سے 100 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ امدادی عملہ مزید 100 لاپتہ افراد کو تلاش کر رہا ہے. کشتیوں میں سوار زیادہ تر افراد کا تعلق شام اور افریقی ممالک سے تھا. امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے یورپ پر انسانی اسمگلروں کے خلاف سخت اقدامات کرنے پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا
صدر اوباما نے امید ظاہر کی ہے کہ یورپی دنیا ان تمام افراد کے خلاف کارروائی کرنے پر اضافی وسائل استعمال کرے گی جو انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہیں، یا پھر خواتین اور بچوں سمیت بعض افراد کی ان دوناک صورتحال پر جو اپنے آبائی ممالک سے پرتشدد صورتحال کی وجہ سے ہجرت کر رہے ہیں.
مسٹر ارنس نے کہا کہ یورپ میں تارکین وطن کے بحران سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشرق وسطی میں بد امنی کے نتائج بہت دیر تک رہیں گے. انہوں نے مزید کہا
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شمالی افریقہ اور مشرق وسطی میں عدم استحکام اور تشدد سے صرف یہ علاقے ہی غیر مستحکم نہیں ہو رہے بلکہ اس کا اثر یورپ سمیت دنیا کے دیگر خطوں پر بھی پڑ رہا ہے.
واضح رہے کہ شام، عراق اور افغانستان میں جاری شورش کی بنا پر بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی کرتے ہوئے یورپ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ناکافی سفری سہولیات کی وجہ سے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں. گزشتہ 3 دنوں میں سینکڑوں تارکین وطن یورپ میں داخل ہونے کی کوششوں میں موت کے منہ میں جا چکے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ نقل مکانی کرنے والے کچھ افراد انسانی اسمگلروں کے ہتھے بھی چڑھ جاتے ہیں. اس سال اب تک لیبیا سے بحیرہ روم کے راستے یورپ جانے کی کوشش میں 2000 سے زائد تارکین وطن ہلاک ہو چکے ہیں.
بی بی سی کے نوانگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ پیش کر رہے تھے عظیم رفیع. خبروں میں ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں الجزیرہ چینل کے 3 صحافیوں کے خلاف مقدمے کی کارروائی ہو رہی تھی. ان پر اخوان المسلمین کی معاونت کرنے کا الزام تھا. عدالت نے آج انہیں 3-3 برس قید کی سزا سنا دی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے عمر آفریدی سے۔
ان تینوں صحافیوں پر کالعدم تنظیم اخوان المسلمین کی مدد کرنے کا الزام ہے جس کی وہ سختی سے تردید کرتے رہے ہیں۔ مصری نژاد کینیڈین شہری محمد فہمی اور مصری شہری بہار محمد فیصلے کے وقت عدالت میں موجود تھے، جبکہ آسٹریلوی صحافی پیٹر گریسرا کو اس برس ملک بدر کر دیا گیا تھا، تاہم ان پر عائد الزامات کی سماعت ان کی غیر موجودگی میں کی گئی۔ پیٹر گریسرا نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا ہے کہ عدالتی فیصلے سے انہیں صدمہ پہنچا ہے اور وہ اس پر برہم ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی نے فیصلے کو آزادی صحافت پر ایک اور دانستہ حملہ قرار دیا ہے۔ جولائی 2014 میں تینوں صحافیوں کو سزائیں سنائی جا چکی تھیں، جن میں گریسرا کے ساتھ فہمی کو 7 سال جبکہ بہر محمد کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن رواں سال جنوری میں ان کی سزائیں واپس لے لی گئی تھیں اور فروری میں انہیں مقدمے کی سماعت تک کے لیے آزاد کر دیا گیا تھا۔ ہفتے کو مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے جج کا کہنا تھا کہ تینوں افراد بلا اجازت قاہرہ کے ایک ہوٹل میں رہ کر صحافت کر رہے تھے۔ جج نے گریسرا اور فہمی کو 3-3 سال قید کی سزا سنائی، جبکہ محمد کو 6 ماہ کے اضافے کے ساتھ 3.5 سال کی سزا سنائی۔ تینوں صحافیوں کے وکلاء اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کریں گے۔ عدالت کے باہر محمد فہمی کی وکیل امل کلونے نے اپنے بیان میں مصری صدر السیسی سے مطالبہ کیا کہ وہ ان صحافیوں کو معاف کر دیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے تھے عمر آفریدی، اور ہماری اگلی رپورٹ بھی صحافیوں سے ہی متعلق ہے۔ فرانس میں وکلاء کے مطابق 2 صحافیوں کو مراکش کے بادشاہ کو بلیک میل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ بھی بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر شائع ہو چکی ہے اور ہمارے لیے پیش کر رہی ہیں نازیہ میمن۔
یہ 2 صحافی ایرک لورینٹ اور کیتھرین گریشٹ شاہ محمد ششم کے بارے میں کتاب لکھ رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ان صحافیوں کو اس وقت حراست میں لیا گیا جب وہ مراکش کے ایک اہلکار سے رقم وصول کر رہے تھے۔ مراکش کی حکومت کے ایک وکیل نے فرانس کے RTL ریڈیو کو بتایا کہ ایرک لورینٹ نے شاہی محل سے رابطہ کر کے 30 لاکھ یورو کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تھا۔ ایرک لورینٹ نے مبینہ طور پر مذکورہ کتاب میں ایسے انکشافات کرنے کی دھمکی دی تھی جو شاہی خاندان کی ساکھ کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق مذکورہ صحافی اور مراکشی اہلکار کے درمیان پہلے سے ہی طے شدہ ملاقات میں رقم حوالے اور وصول کی گئی۔ کتاب شائع کرنے والی کمپنی ایڈیشنز ڈوسیول نے تصدیق کی ہے کہ دونوں صحافی جو پہلے ہی ایک کتاب تصنیف کر چکے ہیں دوسری جلد پر کام کر رہے تھے جو اگلے برس کے آغاز میں شائع ہونا تھی۔ مراکشی ویب سائٹ LE360.MA نے جس کے شاہی محل سے قریبی روابط تھے مراکشی نمائندوں اور ایرک لورینٹ کے درمیان ملاقاتوں کی تفصیلات شائع کی ہیں۔ پولیس نے ان ملاقاتوں کی خفیہ نگرانی کی۔ رپورٹ کے مطابق صحافیوں کو اس وقت حراست میں لیا گیا جب وہ مبینہ طور پر پیش کی رقم وصول کر کے ایک ریستوران سے نکل رہے تھے۔ ایرک لورینٹ اور کیتھرین گریشت نے 2012 میں شائع ہونے والی کتاب پریڈیٹر کنگ میں شاہ محمد ششم کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کتاب میں 1999 میں تخت پر بیٹھنے کے بعد ان کی دولت میں بے پناہ اضافے کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ مراکش کے قانون کے تحت بادشاہ پر تنقید ممنوع ہے، جسے توڑنے کی سزا 5 برس قید ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہی تھی نازیہ میمن۔ اور اب کراچی چلتے ہیں، جہاں ایک وکیل کے قتل پر شہر کے وکلاء نے نیم فوجی ادارے رینجرز کے صدر دفتر کے سامنے اپنا احتجاجی دھرنا رینجرز حکام کی یقین دہانی پر ختم کر دیا ہے۔ خبروں میں آپ سنتے رہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے ایک وکیل کو جمعے کی شام کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں فائرنگ کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اسی دوران کراچی شہر میں سابق صدر آصف زرداری کے قریبی ساتھی اور صوبائی وزیر اعلیٰ کے مشیر کی حیثیت سے سندھ کابینہ کے رکن ڈاکٹر عاصم حسین کی گرفتاری پر سندھ حکومت اور نیم فوجی ادارے کے درمیان تعلقات میں جو کشیدگی پیدا ہوئی ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کے موقف کے ذریعے محسوس کی جا سکتی ہے۔ ہم نے اس ساری صورتحال پر صحافی مظہر عباس سے بات کی۔
پہلے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس تک جائیں گے، کیونکہ ڈی جی رینجرز کا جو آفس ہے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس وہ زیادہ دور نہیں ہے، لیکن جو اس وقت صورتحال ہے، جس طرح آپریشن ہو رہا ہے، کیونکہ ڈی جی رینجرز اس وقت اس آپریشن میں ڈائریکٹر آپریشن ہے، وکلاء نے یہی سوچا ہوگا کہ اگر ریلیونس بنتی ہے تو اس کی زیادہ بنتی ہے، और उन्होंने उनको यकीन भी दिला दिया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर उन लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे जो इस वाकये में मुलव्वस हैं। सबसे उसमें अहम बात ये अब वो किस हद तक इस पे अमल दरामद होगा कि उन्होंने ये कहा कि जी जो भी दहशतगर्दी के खिलाफ मुकदमात आएंगे उसमें वो वकला उनकी वकालत नहीं करेंगे, मतलब दहशतगर्दों की तरफ से वकील नहीं होगा कोई। तो अब ये मुझे नहीं पता किस हद तक इम्प्लीमेंट करवा सकती है कराची बार एसोसिएशन, क्योंकि जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं वो इस हवाले से सवाल उठाएंगे कि जी ये तो एक पेशेवराना काम है, इसमें आप कैसे ये कह सकते हैं कि वो नहीं करें।
इसमें एक और नुकता भी है मजहर की, जिन पे इल्जाम लगता है जरूरी तो नहीं कि वो साबित हो, तो अगर उनको वकील ही नहीं दिया जाएगा तो
यही नुकता है। और जिसको कुछ प्रोफेशनल लॉयर्स जो हैं उन्होंने इस चीज को नहीं पसंद किया, उन्होंने कहा ये तो जो लाया जाता है उस पर बहरहाल इल्जाम होता है, वो सही भी हो सकता है वो गलत भी हो सकता है, इस तरह अगर हमने कैटेगराइज कर लिया तो वकील तो फिर काम ही करना छोड़ दें।
लेकिन क्या रेंजर्स ने कुछ इस तरह की बात भी की कि इतने अरसे से ऑपरेशन चल रहा है कराची में जिसके बारे में ये दावे भी हैं कि बहुत कामयाबी से चल रहा है, तो फिर भी ये इस किस्म की टारगेट किलिंग
का अब दो तीन तरीके से इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि इसमें कोई पर्सनल एनिमिटी का पहलू तो नहीं है। आमतौर पर जब किसी वकील के कत्ल की तहकीकात की जाती है तो वो दो तीन आस्पेक्ट के तहत की जाती है कि किस तरह के केसेस ये लड़ रहे थे, कहीं इसमें फिरका वाराना एंगल तो नहीं है, कहीं इसमें कोई पर्सनल मामला तो नहीं है। तो ये तीन चार पहलू होते हैं जिसपे आमतौर पर इन्वेस्टिगेशन होती है किसी वकील के मर्डर के ऊपर, और इससे पहले कई वकला जो है मारे जा चुके हैं बकौल कराची बार एसोसिएशन के उद्यदारों के ज्यादातर केसेस ऐसे हैं जो अनरिजॉल्व्ड हैं। तो उस पर भी उनके बकौल उन्होंने बात की थी डीजी रेंजर से कि जो और भी मुकदमात हैं उसमें भी तेजी लाई जाए। तो डीजी रेंजर से मुलाकात के बाद फिर वकीलों ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया।
लेकिन मजर ऐसा क्यों लग रहा है जो कराची की तमाम सूरत हाल है, जिस तरह से डॉक्टर आसिम गए 90 दिन के रिमांड में, ऐसा कुछ लगता है कि जैसे सिंध हुकूमत और रेंजर्स दो मुख्तलिफ सम्त में चल रहे हैं।
समत एक ही है और वो है जो ऑपरेशन शुरू हुआ है उसके बारे में बिल्कुल ये तय हो गया है कि वो ऑपरेशन अनइंटरप्टेड चलता रहेगा कम वॉट में। अब ये जो कम वॉट में है उसमें ये बात सामने आती है कि अगर वजीर आला सिंह जो इस ऑपरेशन के कप्तान हैं अगर उनके कोई तहफ़ात हैं उसको यकीनन दूर किया जाएगा, लेकिन वो तहफ़ात अगर ऐसे हैं कि जिसकी बिना पे कुछ लोगों को तहफ़ दिया जाए तो वो नहीं चीज मानी जाएगी। और ये मेरा ख्याल है जो रेड लाइन है इस ऑपरेशन की वो यही है कि एक तो दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा, दूसरा दहशतगर्दी की माली मावनत, तीसरा करप्शन का खात्मा। अब ये जो तीसरा पॉइंट है ये और दूसरे पॉइंट जो हैं ये थोड़े से मिक्स हैं। जैसे चाइना कटिंग के हवाले से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तकरीबन 4,500 फाइल्स की तहकीकात हो रही है। जो एजेंसीज हैं उनका ख्याल है ये है कि ये जो चाइना कटिंग है जिसके तहत प्लॉट्स की तकसीम है वो है, इससे टेरर फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा शवायद हैं कि ये दहशतगर्दों की माली मावनत के लिए इस्तेमाल होती थी। क्योंकि जो रेंजर्स हैं उनकी अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है कि सिंध गवर्नमेंट के बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां मुख्तलिफ कलदम तंजीमों को और सियासी जमातों को पैसा दिया जाता है।
तो फिर सिंध हुकूमत को क्या तहफ़ुज़ात हैं इस बारे में, फिर तो होने नहीं चाहिए।
सिंध हुकूमत के एतराज़ात ये हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं ये ठोस शवाहिद की बुनियादों पे नहीं हो रही हैं, और यही वजह है कि इन मुकदमात को अभी तक अदालतों में नहीं लाया गया। तो उनके बकौल के या तो ये जो शवाहिद हैं वो इतने कमजोर हैं कि चीजें अदालतों में प्रूव नहीं हो पाएंगी। जिस तरह अभी उन्होंने डॉक्टर आसिम के केस में वजीर आला सिंध ने रिएक्ट किया और फिर उनकी कल रात डीजी रेंजर से एक मुलाकात भी हुई जिसमें उन्होंने अपने तहफुजात का इजहार करते हुए कहा कि आप जो मेरे सामने शवाहिद लाए थे उनके बकौल मेरा मौकिफ ये था कि ये शवाहिद नाकाफी हैं, लेकिन उसके दूसरे दिन मुझे पता चला कि वो गिरफ्तार हो गए।
तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है मजर कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ काम कम और ये जो एक सियासी इदारों की करप्शन या सियासी रहनुमाओं की करप्शन कहा जाए इस पे जोर ज्यादा हो गया रेंजर्स का, और जो दहशतगर्दी और उसके लिए जो भी मुआवनत हो रही है।
तीन एजेंसीज जो है इस वक्त कराची में ऑपरेशन में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, नैब जो कौमी एहतसाब ब्यूरो है करप्शन के हवाले से उन जो केसेस हैं उसको देख रहा है, और इसी हवाले से उन्होंने कई डिपार्टमेंट्स के लोगों को हिरासत में भी लिया है।
मगर इससे जो तासुर बन रहा है मजर वो तो ये तासुर बन रहा है कि ये जो सियासी लोग हैं जो बहुत अहम ओहदों पे रहे हैं उनकी तरफ से फंड्स जा रहे थे इसमें दहशतगर्दी में।
अभी तक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के किसी रहनुमा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। देखिए डॉक्टर आसिम भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मेंबर नहीं थे, وہ سابق صدر آصف علی زرداری کے دوست ضرور تھے، ان کو پارٹی نے عہدہ بھی دیا تھا، منسٹری بھی دی تھی. ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ان سے جو تحقیقات ہو رہی ہے وہ کسی کرپشن کے کیس میں ہو رہی ہے یا منی لانڈرنگ میں ہو رہی ہے. دہشت گردی کی دفعات کے تحت انہوں نے ان کو حراست میں لیا ہے تفتیش کے لیے.
پھر ان کو دہشت گردی کی دفعات کے تحت
لیکن اگر ان کے پاس یہ شواہد آتے ہیں کہ یہ منی لانڈرنگ میں انوالوڈ ہیں اور وہ پیسہ دہشت گردی کے زمرے میں استعمال ہوتا ہے تو پھر تو وہ کیس بنے گا. لیکن میں نے اسی لیے کہا کہ شاید اس کا دائرہ بہت بڑھا دیا گیا ہے، تو اگر صحیح معنوں میں نہیں سمٹا تو اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ آپریشن کنٹینیو رہے گا، اس میں کسی بھی سیاسی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا. سندھ حکومت نے از خود رینجرز کے اختیارات بڑھائے ہیں، پروونشل اسمبلی نے بھی رینجرز کی کارکردگی کو سرایت، جس کی وجہ سے ایم کیو ایم اب یہ پوائنٹ ریز کر رہی ہے کہ جب ہم پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو یہ کہا گیا کہ آپریشن کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہو رہا.
مگر جہاں تک کرپشن کے خلاف رینجرز کی کارروائی ہے، اس کرپشن کو جب دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے تو اس کے بارے میں سوال اٹھایا جا سکتا ہے.
بالکل سوال اٹھایا جا بھی رہا ہے، لیکن جب معاملات کورٹ میں آئیں گے پھر اصل ٹیسٹ ہوگا کہ ایسے شواہد ہیں جو کورٹ میں ثابت ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، کیونکہ بہت سے مقدمات جس کا تعلق دہشت گردی سے ہے یا فرقہ وارانہ فسادات سے ہے وہ سارے کیسز تو ملٹری کورٹس میں جائیں گے، لیکن جو دیگر کیسز ہیں وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جائیں گے. اس میں رینجرز یا دوسری ایجنسیز کے سب تک شواہد سامنے لاتی ہیں، گواہ سامنے لاتی ہیں، اس کے بعد میرا خیال ہے فیصلہ ہوگا.
کراچی سے یہ تھے صحافی مظہر عباس.
ہمارے نام نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
ہمارے نام نگار،
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
اور سیروین ابھی جاری ہیں. سامعین، یہاں آپ کو یہ بتا دیں کہ آج ہم آپ کو ہفتے وار کالم دوسرا پہلو نہیں سنوا سکے. اب پیش ہے بالی ووڈ کی خبروں پر مبنی ہفتے وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ. ترتیب و پیشکش نصرت جہاں.
بی بی سی. سجدے میں یوں ہی جھکتا ہوں، تم پہ ہی آگے رکتا ہوں، کیا یہ سب کو ہوتا ہے؟
وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی وعدہ یعنی نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو.
بھائی یہ شعر اب کچھ آؤٹ ڈیٹڈ لگنے لگا ہے. کیوں؟ اب رنبیر اور دیپیکا کو ہی لے لیجیے. کسی زمانے میں لو برڈ کہے جانے والا یہ کپل جو اپنے بریک اپ کے بعد پہلے یہ جوانی ہے دیوانی میں بنداس جوڑے کے روپ میں نظر آیا، اور اب ایک بار پھر ایان مکھرجی ہی کی فلم تماشا میں پھر پیار کے رنگ بکھیرتے نظر آئیں گے، لیکن صرف ریل لائف میں، ریئل میں نہیں.
خدا جانے کے میں فدا ہوں، خدا جانے میں مٹ گیا.
خیر، آج بالی ووڈ گوسپ میں آپ سنیں گے کہ سابق ملکہ حسن ایشوریہ رائے اپنی واپسی کے بارے میں کیا کہتی ہیں.
نمسکار، ہیلو ایوری باڈی.
اور عالیہ بھٹ لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی مہم پر چل نکلی ہیں. ہاں، بات کریں گے مدھر بھنڈارکر کی.
نمسکار، میں ہوں مدھر بھنڈارکر.
یہ ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور میں ہوں آپ کی اپنی نصرت جہاں. آگے بڑھنے سے پہلے بات کریں گے اس ہفتے کی ریلیز فلم فینٹم کی.
ممبئی کے ٹرائیڈنٹ اور تاج پر حملوں کے بعد اب
آج بھی اس دن کی یاد دلاتے ہیں.
ممبئی حملوں پر بنائی گئی کبیر خان کی اس فلم میں سیف علی خان اور کترینہ کیف ایکشن سیکوینس میں نظر آ رہے ہیں. ہماری فلم کرٹک نمرتا جوشی کریں گی فلم فینٹم کا پوسٹ مارٹم.
ਇੱਕ ਮਾਹ ਜਬੀ ਇੱਕ ਨੂਰ ਨਗੀ।
ਫੈਂਟਮ ਕਾਫੀ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਿੰਗ ਲਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਥੀ ਨਾ ਬਗ ਜਾਂਗੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਉਸਮੇ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਕਾ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਫ੍ਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਈ ਥੀ ਉਸਮੇ ਇੱਕ ਨਯਾ ਜੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਸਟੈਪ ਥਾ। ਤੋ ਮੁਝੇ ਯੇ ਉਮੀਦ ਥੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਫਿਲਮ ਮੇ ਕਬੀਰ ਇਸਕੋ ਔਰ ਆਗੇ ਬੜਾਏਂਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਮ ਜੋ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਸੀ ਫਿਲਮੇ ਹਮ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੇਬੀ ਰਹੀ ਹੋ ਯਾ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕੇ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਪੇ ਜੋ ਫਿਲਮੇ ਆਈ ਹੈ ਐਸੀ ਹਮ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਯਾਪਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਸੈਫ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੋ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪ ਦੇਖੇ ਤੋ ਵੋ ਬਹੁਤ ਰੋਬੋਟਿਕ ਲਗ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਅਗਰ ਆਪ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੋ ਡਾਲ ਦੇ ਤੋ ਵੋ ਤੋ ਸੋਨੇ ਪੇ ਸੁਹਾਗਾ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੋ ਇਤਨੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਮੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੀਨਸ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਨਸ ਦੀਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਆ ਇਸ ਫਿਲਮ ਕੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲੀ ਸਰ ਪੀਟਨੇ ਕਾ ਮਨ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਇਤਨੀ ਬੇਕਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਮੈਨੇ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਮੇ ਕਿਸੀ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਗੀ ਜੋ ਮੈਨੇ ਇਸਮੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕੈਟਰੀਨਾ ਸੇ ਕਰਤੇ ਹੋਏ।
यमी मम्मी ऐश्वर्या राय फिल्म जज्बा से वापस फिल्मों का रुख कर रही हैं।
एडवोकेट अनुराधा वर्मा हियर।
तुम्हारे लिए किसी को फांसी की सजा से बचाना तो आसान काम होगा नहीं।
What?
शादी के बाद तो वो इक्का दुक्का फिल्मों में नजर आई थी, लेकिन बेटी आराध्या की पैदाइश के बाद ये गालिबन उनकी पहली फिल्म होगी। तो ऐश्वर्या, इतने दिनों फिल्मों से गायब रहने के बाद वापसी कैसी लग रही है आपको?
वेरी ऑनेस्टली आई हैवंट फेल्ट इट। I haven't felt being absent, though obviously, I mean, going by time and the number of releases that we do have, of course, I wasn't making movies, but a lot of the ladies here will nod, and who've completely experienced what I am wonderfully experiencing right now, we have no concept of time, and we don't realize how time flies by.
Kehne ko jashn bahara hai, ishq ye dekh ke hera hai.
बिल्कुल दुरुस्त कहा ऐश्वर्या आपने। माँ बनने का सुख दुनिया के हर सुख से निराला होता है। और जहाँ तक आपकी फिल्मों और एक्टिंग का ताल्लुक है, तो इसमें पहले आपने कौन से झंडे गाड़ दिए थे? जहाँ तक झंडे गाड़ने की बात है, तो आलिया भट्ट एक के बाद दूसरे मिशन पर नजर आ रही हैं। अब उनका ताज़ा मिशन या मकसद लड़कियों की तालीम के बारे में बेदारी पैदा करना है। रक्षाबंधन के मौके पर आलिया भट्ट लड़कियों की तालीम का नारा बुलंद कर रही हैं। क्यों आलिया, ठीक है ना?
हम बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस बढ़ाएं। इट इज अ ग्लोबल सोशल कॉज। वो पढ़ेगी वो उड़ेगी। हम चाहते हैं कि लड़कियां उड़े, ऑब्वियसली इन द राइट डायरेक्शन और विद द राइट स्पिरिट एंड विद द राइट हार्ट। और ये सब तभी हो सकता है जब हमारी कंट्री, द पीपल इन आवर कंट्री आर मोर अवेयर कि लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए।
ये सब तो ठीक है आलिया, लेकिन खुद आपकी अपनी तालीम का क्या हुआ?
खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता।
इरफान खान जो जल्दी ही ऐश्वर्या राय के साथ फिल्म जज्बा में नजर आने वाले हैं, उनका कहना है कि सच्ची कहानियों या वाकयात पर फिल्में बनाने में कोई हर्ज नहीं। कहानी आम भी हो जाए, लोग फिर भी फिल्म देखने आते हैं। तरीका अलग होना चाहिए कहानी बताने का।
देखिए, अगर ये सच्चाई होती कि स्टोरी पता हो जाती है और आपको अगर स्टोरी पता है तो आप फिल्म देखने ना जाएं, तो आधी से 90% फिल्में चलती नहीं। आप स्टोरी किस तरह सुनाते हैं वो बांधता है आपको, और फिर अगर फिल्म में सब्सटेंस है तो फिर सब्सटेंस बांधता है, यू नो, वो आपके साथ रह जाता है। तो इसमें जिस तरह से स्टोरी कही गई है वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आपको जरूर बांधेगा।
इरफान साहब, अब देखते हैं कि ऐश्वर्या के साथ आप क्या कहानी लेकर आ रहे हैं। आज जिक्र रहेगा प्रोड्यूसर डायरेक्टर मधुर भंडारकर का। चांदनी बार और पेज थ्री जैसी फिल्मों के साथ इंडस्ट्री में अहम मुकाम बनाने वाले मधुर भंडारकर ने 1996 में राम गोपाल वर्मा के साथ रंगीला जैसी कामयाब फिल्म में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। मधुर, जिन्हें आज अगली नस्ल का डायरेक्टर कहा जाता है, उन्होंने अपने इब्तदाई दिनों में बहुत स्ट्रगल की और एक वीडियो लाइब्रेरी तक में काम किया। तो मधुर, कैसा रहा आपका सफर?
बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से एक स्ट्रगल था, संघर्ष था इतने सालों का, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता और वहाँ से आके फिल्म इंडस्ट्री में हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब से कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जो है सक्सेस रेशियो बहुत कम है।
रामगोपाल वर्मा के साथ रंगीला बनाने के बाद मधुर ने अपनी खुद की फिल्म बनाने का फैसला किया और फिल्म त्रिशक्ति बनाई, जिसे बनाने में 3 साल लगे। 1999 में रिलीज होने वाली ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई और मधुर भंडारकर वापस अपने आप को ऊपर उठाने की जद्दोजहद में लग गए। इस दौरान उन्होंने बहुत ही बुरा वक्त देखा,
इतना बुरा टाइम देखा। पार्टियों में मैं किसी और के थ्रू जाता था, तो मैं देखता था कहीं एक्टर्स जो है, जैसे मैं आता था वहाँ पे तो उन्होंने अपनी मुंडी घुमा लेते थे, क्योंकि मेरे ख्याल से फेलियर जो होता है, जिसको बहुत कम लोग उसको उस नजर से देखते हैं कि अरे यार इसकी पिक्चर फ्लॉप हो गई या अभी इसका क्या होगा, इसने बहुत बुरी खराब पिक्चर बनाई, तो ये कहीं चीजें ऐसी होती है। उसके बाद वहां से उठना, मैंने हमेशा कहा कि मुझे तो इंडस्ट्री वालों ने एकदम कब्र में बंद कर दिया था, और वो चांदनी बार थी जो पिक्चर से मैं कब्र से बाहर निकला और उसके बाद टच उड़ा, 10 साल हो गया और मैं अच्छी अपने हिसाब की फिल्में बनाता और अपना एक खुद का ब्रांड एक मकाम हासिल किया मैंने।
कितनी अजीब वृष्टि है यहाँ पे, दो पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, दो पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं।
2001 में रिलीज होने वाली फिल्म चांदनी बार सिर्फ 1.5 करोड़ की लागत से बनाई गई थी। इस फिल्म ने कमर्शियली और क्रिटिकली दोनों ही तरह से कामयाबी हासिल की और मधुर को बॉलीवुड के बड़े फिल्मसाजों की फहरिस्त में ला खड़ा किया और साथ ही दिलवाए ढेर सारे अवार्ड्स।
क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांस ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर।
इसके बाद मधुर भंडारकर ने फिल्म पेज 3 और ट्रैफिक सिग्नल बनाई। ये दोनों ही फिल्में बहुत कामयाब रही। मधुर की फिल्में अक्सर अहम और कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज पर मबनी होती हैं, जिनमें कई तरह के समाजी मौजूद शामिल होते हैं, जिनकी मिसाल चांदनी बार, पेज 3 और फिल्म फैशन है। अब मधुर कैलेंडर गर्ल्स के नाम से एक और फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसमें वो ऐसी लड़कियों की कहानी बताएंगे जो छोटे छोटे शहरों से ग्लैमर की दुनिया का रुख करती हैं। और इस दौरान उन्हें किन किन मरहलों से गुजरना पड़ता है। मधुर, आप इस मौजूद में क्या मसला उठाना चाहते हैं?
मुझे लगा कि कैलेंडर गर्ल एक ऐसा मुद्दा है, ऐसा इशू है। ग्लैमर वर्ल्ड बहुत बड़ा है, ग्लैमर वर्ल्ड में कई चीजें आती है, बहुत भव्य है वो, और मेरे ख्याल से जो मैं दिखाता हूँ बहुत ही, जैसे हमें सेंसर भी करना पड़ता है, हमें लोगों को मतलब हमको कई सीन्स को, कई चीजों को उसको मॉडरेट करना पड़ता है, डाइल्यूट करना पड़ता है।
क्या बात है मधुर जी, आपकी फिल्मों के सीन जब डाइल्यूट करने के बाद इतने इश्तियाल अंगेज होते हैं तो बगैर कैची चले क्या होता होगा। खैर, तो हमें भी रहेगा इंतजार आपकी अगली पेशकश का, लेकिन मेरा आज का वक्त अब यहीं खत्म होता है, तो मुझे दें इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
ये प्रोग्राम पेश कर रही थी नुसरत जहां, और बात बॉलीवुड की हो रही है तो आपसे एक और खबर भी शेयर करते चलें कि urdu.com पर एक खबर शाया हुई है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। अब जब इसे खोल के देखा तो ये है कि ख्वाहिशात की फहरिस्त बनाना आम बात है और बॉलीवुड में नए साल के मौके पर अदाकारों की जानिब से इस किस्म की बातें तो सामने आती ही रहती हैं, लेकिन शाहरुख खान साल के दरमियान में ही अपनी ख्वाहिशात की फहरिस्त अपने मद्दाहों से ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं और उनकी फहरिस्त में एक ख्वाहिश शामिल है, और वो ख्वाहिश क्या है? वो ये है कि किताब खत्म करना चाहेंगे इस साल वो, जो वो गुज़श्ता सद हजारिया यानी मिलेनियम पर लिख रहे हैं। इसकी क्या तफसील है इसके साथ, इसके लिए bbcurdu.com आपके साथ रहेगी। हमें इजाजत दीजिए, सरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज एडिटर थे जाफर रिजवी और प्रोड्यूसर थी नाजिया मेमन। स्टूडियो मैनेजर्स के फराइज अंजाम दिए केटी हैरिस और आमिर सिद्दीक ने। माहपारा सफदर को अब तमाम साथियों के साथ इजाजत दीजिए, और आखिर में अहम आलमी खबरों के खुलासे के साथ एक बार फिर नुखबत बने।
افغانستان میں تشدد کے واقعات اور جنگ کے نتیجے میں تقریباً 30 طالبان سمیت 40 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں. پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان کے علاقے وادی شوال میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملوں میں 14 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں. پاکستان کی بلوچ ریپبلکن پارٹی نے کہا ہے کہ 27 اگست کو کچھی کے علاقے سے برامد ہونے والی لاشوں کی شناخت ہوئی ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لاپتہ افراد تھے. امریکہ کی قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس پاکستان کے دورے پر کل اسلام آباد پہنچیں گی, جہاں وزیراعظم نواز شریف سے ان کی ملاقات متوقع ہے. مصر میں ایک عدالت نے الجزیرہ کے 3 صحافیوں کو اخوان المسلمین کی مدد کے الزام میں 3-3 سال قید کی سزا سنائی ہے. ترکی نے کہا ہے کہ اس نے شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف اپنی جانب سے پہلا فضائی حملہ کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.